السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیج نمبر ہے ہمارا آج 157، صحابہ کے درجات. صحابہ کرام کے مناقب خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور ان میں ہر ایک دوسرے سے علم، حفظ و فہم اور استنباط مسائل میں بڑھ چڑھ کر تھے. کوئی علم میں بڑھ کے ہے، کوئی حفظ میں بڑھ کے ہے، کوئی فہم میں ہے، کوئی مسائل کو ڈیڈیوس کرنے میں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے. ٹھیک ہے، بعض صحابہ اور صحابیات کے دینی فہم اور زکاة کی گواہی رسول محترم نے بھی دی، بلکہ دعا دیا آپ نے، لیہنی کا ہذا العلم، تمہیں یہ علم مبارک ہو. سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے یہ دعا دی. آپ نے انہیں دعائیں بھی دی کہ الحمدللہ یہ علم سیکھ رہے ہیں اور ان کا علم بڑھتا جا رہا ہے اور اس قابل ہو رہے ہیں کہ مسائل کو نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ حالات کے مطابق مسائل کو ڈیڈیوس بھی کرتے ہیں. یہ سب نکھار اپنے عروج پر ایک بار پھر اس وقت آیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین کی تمام تر ذمہ داری صحابہ رسول پر آ پڑی. اب انہوں نے سوچا اب وہی ختم ہو گئی ہے، اب رسول اللہ ہم میں نہیں ہے تو اب کیا کریں، اب تو ہمیں خود ہی کو کوشش کرنا پڑے گی. تو وہ جو ہی کوشش کی انہوں نے، الحمدللہ ان کے اندر نکھار آ گیا. خلفائے اربع اپنی صلاحیتوں کے باوجود انہی صحابہ کی یادداشت اور فہم پر اعتماد کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ خلیفہ ہیں، سینئر ہیں، علم بھی ہے ان کے پاس، تقویٰ بھی ہے، مگر جن چیزوں کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا تھا وہ دوسرے صحابہ سے مشورہ لیتے تھے اور بڑے اچھے مشورے مل جاتے تھے ان سے، اور ان سے مسائل پوچھتے تھے، ان کی یادداشت پوچھتے تھے، بھئی تمہیں کوئی یاد ہے یہ بات کو اللہ کے رسول نے بیان کی ہو اس سلسلے میں، تو وہ بیان کر دیتے تھے. اور ان لوگوں نے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ اس دعا کا حقدار بننے کے لیے وقف کر دیا تھا کہ ندر اللہ امرأً سمع مقالتی فوعاها فأداها کما سمعها، اللہ اسے تر و تازہ رکھے جو میری بات غور سے سنتا ہے اور پھر اسے یاد کر کے دوسرے تک ویسے ہی پہنچاتا ہے جیسے اس نے سنا تھا. کہ اللہ کے رسول کی دعائیں حاصل کرو بھائی، نظر اللہ. تو یہ صحابہ ہیں، مختلف ان کے رنگ ہیں، کلر ہیں. تو صحابہ میں افضل ترین جو ہیں وہ ابو بکر، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہم ہیں. ٹھیک ہے، پھر باقی ماندہ عشرہ مبشرہ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں جن کو زندگی میں ہی خوشخبری دے دی گئی تھی کہ آپ لوگ جنت میں جائیں گے. نام یاد ہیں آپ کو؟ ہاں، کون کون سے ہیں؟ چار تو یہ ہیں، پانچویں کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبداللہ اور زبیر بن عوام. پانچ، چھٹے سعید بن زید. ٹھیک ہے نا، سعید بن زید کون تھے؟ حضرت عمر کے بہنوئی تھے. تو یہ عشرہ مبشرہ باقی ماندہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دے دی. پھر اہل بدر ہیں جو جنگ بدر میں شامل ہوئے، پھر اہل احد ہیں، اور پھر اصحاب بیعت رضوان ہیں. رقل رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. ٹھیک ہے، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کی خبر پھیلنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک درخت کے نیچے سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی بیعت کی تھی. اور وہ بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، میں بھی اس میں شامل ہوں، میرا ہاتھ ان سب کے ہاتھ پہ ہے، میں بھی بیعت کر رہا ہوں. کتنا بڑا مقام ہے حضرت عثمان کا. تو یہ صحابہ کے بہرحال درجات ہیں. تو ایک تو یہ سمجھ لیجیے کہ افضل ترین کون ہے. پھر حدیث کے حوالے سے کچھ صحابہ ہیں جن کو مکثر صحابہ کہتے ہیں. مکثر کثرت سے، یعنی کثرت سے روایت کرنے والے صحابہ. یہ وہ صحابہ ہیں جن کی طرف بہت سی احادیث منسوب ہیں، یعنی بے شمار اسانید ان پر جا کر منتہی ہوتی ہیں، یعنی ختم ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی؟ تو ہر سند کو حدیث کہا جاتا ہے. تو اس وجہ سے ان کی احادیث بہت سی ہیں. گو ٹیکسٹ ایک ہو اور اس کی سند اگر 50 بھی ہو جائیں تو اس میں وہ شامل ہیں، تو اس وجہ سے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا ہیں، بہت سی روایت کرنے والے ہیں، مگر متن بہت کم ہے، ٹھیک ہے نا. ان اسانید کا شمار سب سے پہلے امام بقی ابن مخلد رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی مسند میں کیا اور ان کی تعداد بتائی. تو یہ امام بقی ابن مخلد، یہ اندلس قرطبہ کے تھے، بہت بڑے عالم تھے، اسکالر تھے، اور انہوں نے اندلس میں جتنے بھی علماء تھے حدیث کے، ان سے علم سیکھنے کے بعد ادھر مڈل ایسٹ کا رخ کیا، اور یہاں بغداد، شام، عراق، مدینہ، مکہ، وہاں جن جن علماء سے انہوں نے احادیث سننی تھی وہ لی، اور بہت بڑا ذخیرہ لے کے یہ واپس گئے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے رکھا مسند بقی ابن مخلد. یہ مسند جو ہے، اس میں جو اس وقت امام احمد رحمت اللہ علیہ کی مسند ہے، اس میں 42,000 احادیث ہیں. 42,000. صحیح بخاری میں کتنی ہے؟ 9,000، زیادہ سے زیادہ، اقوال وغیرہ سب کو ملا لیں تو. لیکن اس میں جو مسند احمد ہے، اس میں 42,000 ہیں، اور مسند احمد سے یہ 4 گنا زیادہ بڑی کتاب تھی. مسند نام کی جو کتاب ہوتی ہے، اس میں یوں ہوتا ہے کہ نیم کا ٹائٹل ہوتا ہے، یعنی صحابی کا نام ہوگا، اور پھر اس کے نیچے صرف اسی کی روایت کردہ احادیث ہوں گی. ٹھیک ہے؟ تو آپ سیدنا ابو ہریرہ کی، سید عائشہ کی کوئی بھی حدیث جاننا چاہیں تو آپ مسند کو کھولیں، تو مسند میں ان کے نام کے ہیڈنگ ہوگی، احادیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ ٹائٹل ہوگا، پھر اس کے نیچے جتنی بھی ان سے احادیث ہیں وہ سب لکھی ہوتی ہیں. تو امام بقی ابن مخلد نے اپنی کتاب میں اس طرح کی احادیث سب کی جمع کر دی. تو جب ان کو کاؤنٹ کیا بعد میں، امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کی کتاب بھی آپ نے شاید پڑھی ہے، یاد ہے ابن الجوزی کی ایک کتاب اردو میں آپ نے پڑھی تھی، ہاں منہاج القاصدین، یہ ان کی کتاب اصل تھی، اور اس کو مختصر کیا ہے بعد کے کسی عالم نے، جن کا نام ہے امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ. تو بہرحال، تو بقی ابن مخلد کے جو احادیث تھیں ان کی کتاب کی، ان کو کاؤنٹ کیا ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے. تو ابن الجوزی کی جو کتاب ہے وہ اس وقت پبلشڈ ہے، تو اس میں یہ نمبر لکھے ہوئے ہیں، تو وہیں سے یہ نمبر لے کے سب مسلمانوں میں پھیلے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جس کی احادیث روایت ہوئی ہیں اس کتاب میں، وہ ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی احادیث کا نمبر اتنا بنتا ہے، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم. تو جن کی احادیث 1,000 سے زیادہ ہیں ان کو مقصر صحابہ قرار دیا گیا، اور جن کی احادیث 1,000 سے کم مگر 500 سے زیادہ ہیں ان کو سیکنڈ نمبر پہ رکھا گیا، اور جن کی 500 سے کم اور 1 سے زیادہ ہیں ان کو تھرڈ نمبر پہ رکھا گیا. تو اس طرح یہ روایات جو ہیں جمع ہو گئیں، اور ان میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ روایات میں صرف سندوں کو دیکھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. ٹیکسٹ جو ہے وہ ایک ہو سکتی ہے، مگر اس کی سندیں ان سے بہت سی نکلیں، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یا سیدہ عائشہ تھیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس طرح دوسرے صحابہ ہیں، ان کے پاس، ان کو ایک تو زندہ رہنے کا موقع ملا ہے، اور دوسرا یہ کہ جہاں کہیں بھی رہتے تھے، جاتے تھے، جھمگھٹے آتے تھے لوگوں کے، ان سے سوال کرتے تھے، تو یہ ایک کے بعد دوسروں کو، دوسرے آئے چلے گئے، پھر تیسرے آئے انہوں نے سوال کیا، پھر چوتھے آئے انہوں نے سوال کیا. تو اس طرح ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ جا کے ام المومنین سے جو روایتیں کی ہیں، وہ روایت تو ایک ہی ہے، مگر آگے جو سندیں بن گئیں تو ان کو کاؤنٹ کریں تو یہ کاؤنٹ یہاں ملتا تھا، یہ نمبر یہاں ملتا تھا مسند بقی ابن مخلد میں. اچھے محدث تھے، اور ان کی رفت پیدا ہو گئی وہاں اندلس میں، قرطبہ میں، ایک مالکی فقید ہے، مالکی محمد ابن محمد المسمودی، وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ تھے. سب سے آخر میں انہوں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کتاب معتا سنی، اور معتا سن کے اس کو لے آئے وہاں اندلس میں، اور اس کو پڑھانا شروع کیا. ادھر امام بقی ابن مخلد جو تھے، یہ پھر احادیث کو ہی پڑھاتے تھے، وہ صرف امام مالک کا ہی نقطہ نظر بیان کرتے، اور یہ سارے محدثین کا نقطہ نظر بیان کرتے. تو یہ آپس میں پھر ان علماء کی تھوڑی سی رفٹ پیدا ہو گئی، اور امام ابن بقی ابن مخلد جو تھے ان کے ایک استاد تھے، ان کو کہتے ہیں یحییٰ ابن بکیر، اور دوسرے استاد اس محمد بن یحییٰ کے والد تھے جس سے رفٹ ہو گئی تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی کتاب میں یحییٰ ابن بکیر کو پہلے لکھا، ان کی احادیث پہلے لکھی اور محمد کی بعد میں لکھی، یعنی محمد بن یحییٰ کے جو والد تھے ان کی بعد میں لکھی. اس چیز کو بھی انہوں نے فیل کیا کہ میرے ابا کو ذرا تھوڑا سا کم ویلیو دیے انہوں نے، ان کو زیادہ دے دیے. تو کسی عالم نے ان سے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کبر کبر، بڑے کو سب سے پہلے کرو. تو یہ بڑے تھے یحییٰ ابن بکیر تو میں نے ان کو پہلے کیا ہے، یہ چھوٹے تھے تو میں ان کو بعد میں رکھا. تو اس طرح ہلکی پھلکی چیزیں تھیں، لیکن وہ اپنا کام کرتے رہے، اپنا کام کرتے رہے. جب آخری وقت آیا بقی ابن مخلد کا، ان کا بڑا اچھا ایک واقعہ بھی ہے کہ کس طرح انہوں نے علم سیکھا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے. تو آخر میں یہ کہتے تھے کہ غرست فی الاندلس غرسا لا یقلعہ الا الدجال، میں نے اندلس میں ایک ایسا پودا گاڑ دیا ہے جس کو اگر اکھاڑے گا تو دجال ہی اکھاڑے گا، کوئی اور نہیں اکھا سکتا. اور وہ حدیث کا تھا، یعنی حدیث کی کتاب لکھ دی ہے میں نے. تو بقی ابن مخلد ان کی بڑی اچھی کتاب تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو اندلس میں تبدیلی آئی اور پھر مڈل ایسٹ میں فرینچ نے اور پھر اس کے بعد برٹش نے جا کے مختلف جنگیں لڑی، تتاری بھی آئے، تباہیاں ہوئیں، تو یہ کتاب ادھر ادھر ہوتے ہوتے گم ہو گئی. بڑی ضخیم کتاب تھی. کچھ علماء نے ان کا ذکر کیا اور اس سے کچھ کچھ چیزیں لے کے، جیسے ابن الجوزی ہیں، انہوں نے وہ چیزیں لے کے اپنی کتاب میں شامل کر دی. مگر اصل کتاب اس کے بارے میں ہماری بر صغیر کے ایک عالم تھے امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سنن الترمذی کی شرح لکھی ہے، تحفۃ الاحوذی، یہ شرح لکھی ہے عربی میں. تو یہ میرے دادا محترم جو تھے عبد الحق صاحب، یہ ان کے کلاس فیلو تھے. تو عبد الرحمن صاحب نے جب یہ شرح لکھی تو انہوں نے اس کتاب کے پریفیس میں یہ کہیں بات لکھ دی کہ یہ جو مسند ہے یہ جرمنی کی برلن کی جو نیشنل لائبریری ہے اس میں رکھی ہے. بس سارے اسٹوڈنٹ وہاں بھاگے ایک کے بعد دوسرا، ابھی تک لوگ جا رہے ہیں، شاید مل جائے مگر ابھی تک ملی نہیں. تو اس میں بیٹھ کے یہ کام کرنے کا ہے، کوئی بیٹھے وہاں دن لگائے، جس طرح میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے وہاں کچھ دن لگایا اور ان کو یہ صحیفہ مل گیا، صحیفہ ماں بن منبہ وہ ملا، پھر اس طرح اور بہت سی کتابیں ملی، تو انہوں نے وہ کتابیں ایڈٹ کر کے شائع کر دی. معمر ابن راشد تھے، ایک بہت بڑے سیریا کے اسکالر تھے، تو وہ یمن گئے علم پڑھنے کے بعد، یمن چلے گئے. یمن میں جا کے انہوں نے پڑھانا شروع کیا، لوگ بڑا پسند کرے ان کو، تو بہت کچھ پڑھایا انہوں نے، بہت سے شاگرد، لوگ بڑے متاثر. تو جب کافی وقت گزر گیا تو کہنے لگے میں اب گھر جانا چاہتا ہوں، اپنے والد کو ملنا ہے، رشتے دار ہیں، والدہ ہے، یہ وہ ہے. تو لوگ بڑے پریشان ہو گئے، یہ چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا. تو بڑا سوچا انہوں نے کہ ان کو منع کریں، انہوں نے میں نے تو جانا ہے. آخر کسی بزرگ نے تجویز دی، انہوں نے کہا زوجوہ وقیدو، اس کی یہیں شادی کر دو، یہ خود بخود اریسٹ ہو جائیں گے، جا نہیں سکیں گے. تو ان کی وہیں شادی کر دی، پھر وہیں ہی رہے وہ. تو یہ معمر کے صحیفہ بھی ان کو ملا، وہ بھی شائع کیا انہوں نے، معمر ایک تابعی تھے. تو اس طرح کافی ساری چیزیں ملتی جا رہی تھی. کوئی وہاں جا کے اب بیٹھے یہ کام کرے تو بڑا ہو سکتا ہے، اب بھی ہو سکتا. ان لائبریریوں میں یہ کتابیں ہماری محفوظ رکھی ہوئی ہیں، صرف ضرورت ہے کہ وہاں جا کے. اب ہوتا یہ تھا کہ ان لوگوں نے کتابیں جب اٹھائی ہیں نا ادھر سے، اب ایک کتاب یہ ہے، ایک دوسری ہے، ایک تیسری ہے، ان سب کو نا کیا کیا ہے، ایک ہی والیوم میں جلد کر کے نا اس کی الماری میں رکھ دی ہے. اب وہ جلد جب کی ہے تو پہلا جو کتاب تھی اسی کا ٹائٹل یہاں لگا دیا ہے. اب جو آتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ ایک ہی کتاب ہے، لیکن جب اس کتاب کو کھولے تو اس کے اندر اور بھی دو چار کتابیں ہوتی ہیں. تو وہ گم شدہ کتابیں اس طرح ملیں گی، اگر کوئی جائے وہاں اور جا کے بیٹھے تو یہ کتابیں اس طرح تلاش کرے تو ہو سکتا ہے. تو مقصر صحابہ میں امام ابن بقی ابن مخلد نے اپنی مسند میں کیا اور ان کی تعداد بتائی. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ جمع کیا. اس طرح متاخر علماء حدیث انہیں مقصرین میں شامل کرتے ہیں، ورنہ حجت الوداع کے موقع پر احادیث سننے والوں کی تعداد 1,24,000 تھی، سب صحابہ کرام تھے. آپ کا خطبہ سنا نا سب نے، تو یہ خطبہ حدیث ہی تھا. کتب رجال میں 4000 سے زائد ان صحابہ و تابعیات کے نام ملتے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث حفظ اور روایت کی. ان روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، سفر ہجرت، مدنی زندگی، آپ کے اقوال و افعال، آرام، مصروفیت، قیام و قعود، عبادت و سیرت، سرایا سریہ کی جمع ہے، اور غزوات، مزاح اور بکا، عقل و شرب، خطوط اور مواثیق، فیصلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات وغیرہ کے علاوہ احکام شریعت بھی شامل ہیں. کتنا کچھ ہے اس میں. یہ 7 صحابہ ہیں جنہیں مقصر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی روایات 1000 سے زیادہ ملتی ہیں، جن کے نام ان اشعار میں ضبط کر دیے گئے ہیں. سبع من الصحب فوق الالف، 1000 سے اوپر، فوق الالف قد نقلوا من الحدیث یعنی المختار خیر مضر، ابو ہریرۃ، سعد، جابر، انس، صدیقۃ، وابن عباس، کذا ابن عمر. سمجھ آ گئی؟ ابو ہریرہ ہیں، سعد کا مطلب کیا ہے؟ ابو سعید خدری ہیں، یہ ان کا اصل نام تھا سعد، ابو سعید ان کی کنیت ہے. پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس ہیں، صدیقہ ام المومنین ہیں، ابن عباس ہیں، اور اسی طرح ابن عمر ہیں. تو اب ان 7 کے تھوڑے سے حالات دیکھ لیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن کے قبیلہ دوست کے یہ نوجوان مدینہ آنے سے قبل یمن میں ہی مسلمان ہو چکے تھے. یمن میں خوشحال تھے، اپنی والدہ اور ایک غلام کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور 6 ہجری کے آخر میں فتح خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ ملے. غلام راستے میں ہی فرار ہو گیا اور تیزی سے مدینہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتا بھی دیا کہ اللہ کے رسول، اس طرح میں بھاگ کے آ گیا ہوں، مجھے چور نہ سمجھیے گا، نہ یہ سمجھیے گا کہ میں نے کوئی خدا نخواستہ ابو ہریرہ کو دھوکہ دیا ہے یا میں ان سے غلامی سے آزاد ہی حاصل کر لی ہے، نہ یہ مقصد تھا. ابو ہریرہ کے آ جانے پر آپ نے غلام کے بارے میں دریافت کیا، عرض کی، وہ تو بھاگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو البار فرمائے سے لے لو. اس کے شوق اسلام کو سراہتے ہوئے ابو ہریرہ نے اسی وقت اسے آزاد کر دیا. ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن ابن صخر تھا. یہ بھی نام پہ بھی لوگوں کو بڑا اعتراض، وہ کہتے ہیں یہ ایسا لوگ جو نہیں مانتے نا، ابو ہریرہ کو برا بھلا کہتے ہیں، خاص طور پر ہمارے شیعہ حضرات. وہ کہتے ہیں یہ ایسا شخص ہے جس کے اصل نام کبھی علم نہیں ہوتا. یہ کیسا ہے؟ آپ اس جملے سے سمجھتی ہیں نا کیا مراد لے رہے ہیں، وہ کتنی بڑی گالی ہے. وہ کہتے ہیں ان کا اصل نام ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، لوگ نہیں جانتے نام کو، تو ابو بکر کا نام کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ابھی میں نے ابو سعید خدری کا نام لیا ہے، وہی سب مشہور ہیں، مگر سعد نام کون جانتا تھا؟ ابو بکر کو نیت ہے، ان کا اصل نام بہت سے مسلمان نہیں جانتے، حتیٰ کہ لکھاڑی لوگ بھی نہیں جانتے. عبداللہ ان کا نام تھا. تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کنیت نام پہ غالب آ جاتی ہے نا. میرے ایک چھوٹے بھائی ہیں، اب اس وقت ان کی عمر تقریباً ہو گئی 45 سال کے قریب، تو بچپن میں ان کو گڈو کہتے تھے، ابھی بھی زبان سے ہی نکلتا ہے گڈو، تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن کیا کریں، زبان ہے، وہ ایک زبان پہ اڑ جاتا ہے بندے کا نام. اور اصل جو نام ہے وہ میں بھی بھول جاتا ہوں کبھی، ان کا نام سعد بھی ہے نہیں جانتا، بہت مشکل سے یاد آتا ہے، لیکن زبان پہ جو چڑھا ہوا ہے. تو اس طرح یہ قابل اعتراض بات نہیں ہے. بہت سے نام آپ کو ملیں گے. کتاب الکنا اگر آپ پڑھیں نا، کنیت کی کتابیں، کنیت کی جمع کنا. محدثین نے جن راویوں کی کنیت مشہور تھی اور نام غیر مشہور تھے، ان کے نام لکھے ہیں ترتیب سے، وہ کنیتیں لکھی ہیں. ان میں آپ کو اکثر لوگ ایسے ملیں گے کہ کنیت ہیں، ان کے نام بھی نہیں ہیں، ان کا نام ہی کنیت بن گیا تھا. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہے. تو ابو ہریرہ کا اصل نام تھا عبد الرحمن ابن صخر. ایک بلی کا بچہ ان کے پاس ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے انہیں ابو ہریرہ کنیت سے پکارا. یعنی اپنی اس آستین میں نا بلی کے بچے کو رکھ کے، سردی کا موسم یہاں رکھ کے، اس کا منہ یہاں نکالا ہوا، اور بڑا اچھا اس کو کوزی بنا رکھا تھا. تو نبی علیہ السلام کے دیکھا، اب اوہ ہر بلی کو کہتے ہیں، چھوٹا بچہ تھا تو اس کو ہریرہ کہہ دیا، انت ابا ہریرہ. بس وہ نام اتنا اچھا لگا، وہ مشہور ہو گیا، جو اتنا مشہور ہوا کہ ان کے نام پر غالب آ گیا. صحابہ میں ایسے بے شمار افراد ہیں جو اصل نام سے نہیں بلکہ کنیت یا القاب سے معروف ہیں، جیسے سیدنا ابو بکر، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم۔ ابن الجوزی نے مسند بقی ابن مخلد کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس میں، یعنی مسند میں، سیدنا ابو ہریرہ کی 5374 روایات ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 800 تابعین نے روایت حدیث کی، 800 تابعین نے، اگلی جنریشن میں 800 لوگوں نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں تقریباً 3.5 سال رہنے کا موقع ملا، وہ وقت کے قدردان تھے اور ہمہ وقت آپ کے ساتھ رہتے، دیکھتے، سنتے اور اسے یاد کرتے۔ بازار کا رخ کرنے کی بجائے بھوک اور پیاس برداشت کر لیتے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے لمحوں کو جان سے عزیز رکھتے تھے۔ اس 3.5 سال کے عرصہ کو اگر ہم دنوں میں تقسیم کریں کہ 5374 روایتیں لوگ کہتے ہیں دیکھیں 5000، ابو بکر اتنی روایت نہیں کر سکے، حضرت عمر نے نہیں کی، ام المومنین نے کہی، تو اس کا مطلب انہوں نے گھڑی ہیں۔ تو اس کا جواب یہی ہے، پہلی تو یہی بات ہے نا، ٹیکسٹ ایک ہے، اس کی آگے روایات بہت سی بن گئی۔ دیکھیں نا، میں اگر ایک بات کروں، آپ سب جا کے وہ یہ ایک بات پھیلائیں گے تو ایک روایت بن جائے گی نا، تو اس میں کیا عیب کی بات ہے، کوئی بری بات ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ کو ہم ایسے لیں، تو پھر بھی 3.5 سال کے عرصے کو اگر، جو انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارا ہے، اس کو اگر دنوں میں تقسیم کریں تو کتنے دن بنتے ہیں، اور روزانہ کتنی احادیث انہوں نے اس کے مطابق، 5374 احادیث کے مطابق، تو روزانہ تقریباً 2 احادیث انہوں نے حفظ کی ہیں۔ 365 دن ہوتے ہیں نا سال کے، اس کو 3 پہ ضرب دیں، کتنے بنے؟ 1000 بنے، اور باقی 200-250 دن اور بنا لیں، تو یہ تقریباً 1200 دن بنتے ہیں۔ 1200 دنوں میں انہوں نے اگر 5000 احادیث یاد کی ہیں یا روایت کی ہیں نبی علیہ السلام سے، تو اس کو دیکھیں آپ، تقریباً 2 احادیث بنتی ہیں ڈیلی، اور یہ اس صورت میں جبکہ ہم یہ مان لیں کہ واقعی انہوں نے الگ الگ حدیثیں بیان کی ہیں، ہر حدیث کا ٹیکسٹ دوسری سے مختلف ہے، یہ ہم اس صورت میں مانیں تو، ورنہ یہ ریپیٹڈ احادیث ہیں، اگر ہم ان کو نکال دیں تو پھر معاملہ کہیں اور جاتا ہے۔ تو بہرحال پتہ یہ چلتا ہے کہ روزانہ تقریباً انہوں نے 2 احادیث حفظ کی، پھر ان روایات میں تکرار ہے، ریپیٹیشن ہے، بغیر تکرار کے یہ روایات 1236 سے بھی کم ہیں۔ یہی احادیث ان 9 کتب حدیث، صحیح ہیں، سنن اربع، موطا امام مالک، مسند احمد اور سنن الدارمی میں، یہی احادیث جو 1236 روایتیں ہیں، یہی احادیث ان 9 کتابوں میں دیگر بے شمار صحابہ کرام بھی روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نتیجتاً وہ صرف 8 احادیث میں منفرد نظر آتے ہیں، اور یہ حدیث ہی ہے کہ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ بینما رجل راکب بقرۃ، کہ ایک دفعہ ایک آدمی ایک گائے پر سوار جا رہا تھا، تو گائے اس کو کہتی ہے مجھ پہ سوار نہ ہو، میں اس کے لیے پیدا نہیں ہوئی، وہ بول پڑی، تو آپ فرماتے ہیں میرا اس پر ایمان ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا بھی اس پر ایمان ہے، اور سب مسلمانوں کا ایمان ہے۔ پھر اسی طرح دوسری حدیث ہے، قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ تحدث اخبارها، یہ منفرد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھی آیت، یومئذ تحدث اخبارها، تو آپ تحدث اخبارها، تو حدیث بولے گی زمین، تو ہاں بولے گی، کیا خبریں نکالے گی؟ ہمارے اپنے عمل جو ہم نے زمین کے اوپر کھڑے ہو کے کیے، جہاں جہاں کیے۔ پھر تیسری حدیث ہے، اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو کہ مفلس کون انسان ہوتا ہے، پڑھی ہے نا یہ حدیث، اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو صحابہ نے کہا یہی کہ جس کے پاس جو مشکل وقت کے لیے تھوڑے سے پیسے سنبھال کے رکھ لے، یہ مفلس کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسول و عالم، یا مفلس ہوا جس کے پاس کوئی درہم نہ ہو نہ دینار ہو۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے جو نماز، روزہ، حج، زکات سب کچھ کر کے آئے گا، لیکن دوسری طرف اس نے اس کو گالی دی ہوگی، اس کا حق مارا ہوگا، اس پر تہمت لگائی ہوگی، اور جب کل قیامت کو اللہ نے انصاف کرنا ہے تو آ جائیں گے تو اس کی نمازیں ان کو دے دی جائیں گی جس کو گالی دی ہوگی، اس کی زکات اس کو دے دی جائے گی، اس کا حج اس کو دے دیا جائے گا، پھر بھی مطالبے والے کھڑے ہوں گے کہ اللہ کے رسول اس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، اب اللہ فرمائے گا ان کے گناہ اس کو دے دو، تو ان کے گناہ ان کو دے دیے جائیں گے اور پھر اس کو یہ مفلس ہے، آپ فرماتے ہیں مفلس. بڑی ڈراؤنی حدیث ہے یہ. پھر اسی طرح چوتھی ہے اول من یدعى یوم القیامہ، اس میں بھی منفرد ہیں، سب سے پہلا جو شخص بلایا جائے گا قیامت کے روز وہ کون ہوگا جی؟ اب کئی حدیثیں ہیں ایسی، ایک تو کہتے ہیں کہ حقوق العباد کا جو حساب کتاب ہوگا سب سے پہلے ایسے بندے کو بلایا جائے گا میدان محشر میں. پھر ہے اضلکم شہرکم، یہ بھی حدیث ہے کہ تم پہ سایہ کر لیا ہے تمہارے مہینے نے، یا تو اس سے مراد رمضان ہے یا پھر شعبان ہے. پھر اسی طرح چھٹی ہے اعذر اللہ الامرئن، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معذور قرار دیا، یہ بھی ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری کی ہے. ساتویں ہے اقرب ما یکون العبد. پھر اسی طرح بین ایوب یغتسل، کہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، ٹھیک ہے، تو ادھر ادھر جو مکڑیاں آئیں تو سونے کی تھیں ان کو جمع کرنے لگے، تو اللہ نے فرمایا میری رحمت، میں نے تمہیں بہت کچھ نوازا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ ان کا اللہ یہ بھی تیری رحمت ہے، کہ تیری رحمت سے میں بے پرواہی تو نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ ان کی آٹھ حدیثیں جن میں وہ یونیک ہیں، اکیلے ہیں، کوئی اور ان کے ساتھ شامل نہیں ہے. باقی جتنی روایات ہیں سب میں دوسرے صحابہ شامل ہیں. اب بتائیے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے کسی نے حضرت ابو ہریرہ کے خلاف، شیعہ ہیں کوئی، انہوں نے برا بھلا کہا ان کو، اور ان کو دیکھ کے ہمارے بہت سے لوگ متاثر ہوئے. آج کے دور میں بڑے ماڈرن لوگ ہیں وہ بڑے متاثر ہیں، سیدنا ابو ہریرہ کو ایک طرف، نہیں جی نہیں یہ اس قابل ہی نہیں ہے، تو یہ زیادتی ہے، ٹھیک ہے. ان کے شاگرد حمام ابن منبہ کا صحیفہ ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ کی تحقیق سے شائع ہو چکا ہے، جس کی حقیقت صرف یہ ہے کہ خواہ اس کی چند احادیث ہی صحیح مگر تحریری اور زبانی روایت میں پختگی اور سنجیدگی کی تائید ضرور ملتی ہے، کہ جب بھی صحابہ کرام نے نریشن کی ہے چاہے وہ وربلی ہو یا ریٹن ہو، اس کو انہوں نے ایکوریٹلی روایت کیا، کوئی غلطی نہیں کی انہوں نے، اس لیے کہ یہ صحیفہ امام احمد یا امام مسلم کے ہاتھ نہیں تھا بلکہ انہیں صرف زبانی روایات پہنچی تھی. چنانچہ صحیفہ حمام بن منبہ کے منظر عام پر آنے کے بعد یہ راز کھلا کہ زبانی روایت بھی محدثین بڑی احتیاط سے کرتے تھے، اور اس صحیفہ کی مرویات دوسری کتابیں مثلا مسند احمد اور صحیح مسلم کی روایت سے مکمل مماثلت رکھتی ہیں. تو امام شافی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑے اچھے کمنٹس دیے ہیں، خود بہت بڑے فقیہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی فقاہت کتنی زیادہ ہے. تو امام محمد ابن ادریس الشافعی، امام شافی جن کو کہتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ احفظ من روی الحدیث فی عصرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ حافظ حدیث تھے صحابہ میں. وَلَقَدْ كَانَ مِنْ دَوَاعِ إِكْثَارِهِ، کثرت روایت کی وجہ یہ تھی کہ تَفَرُّغُهُ لِلْعِلْمِ وَالرِّوَایَتِ، کہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی علیہ الصلات والتسلیم کی وفات کے بعد علم، روایت اور فتویٰ کے لیے فارغ کر لیا تھا، دائرہ ایک مصدر سورس بن گئے تھے، وہ لوگ آتے تھے ان سے پوچھتے تھے. پھر جب خلیفہ راشد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دوسری بار گورنرشپ پیش فرمائی، دیکھا نا لوگ کہتے ہیں بھوکا تھا، ننگا تھا، ان پڑھ تھا، ایسے آ گیا، اس نے حدیثیں روایت کی، یہ لوگوں کی بات ہے. مخالف ہمیشہ اٹیک کرتا ہے اور غلط لفظ استعمال کرتا ہے. تو سیدنا عمر فرد شناس انسان تھے، وہ آدمیوں کو پہچانتے تھے، یہ کیا اس میں قابلیت ہے اور اس سے کیا کام میں نے لینا ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بار گورنرشپ پیش فرمائی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وجہ سے کہ میں روایت حدیث کرتا ہوں، لوگ میرے پاس آتے ہیں، علم پڑھتے ہیں، میں ان کو پڑھانا چاہتا ہوں، میں گورنرشپ نہیں لے سکتا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک بار انہیں فرمایا بلا شبہ آپ ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے اور ہم سے زیادہ حدیث رسول کی معرفت رکھتے ہیں، اس پر مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس وقت دعا فرمائی جب انہوں نے نسیان کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ اللہ کے رسول سنتا ہوں، یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر بچھاؤ، جو چادر مونڈے پہ تھی بچھا دو اس کو. تو انہوں نے بچھائی، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سے بس چادر بچھائی، یہ دونوں ہاتھ یوں کر کے اس میں یوں کچھ کیا، بس ایسے کیا آپ نے. پھر فرمایا اس کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لو. یہ ایک معجزہ ہے. تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سینے سے لگایا تو اس کے بعد پھر میں نہ کبھی بھولا، جو سنتا تھا یاد ہو جاتا، پھر میں بھولا نہیں کبھی. سنن، یہ کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ نسائی. سب کہتے ہیں نسائی، نساء کس کو کہتے ہیں؟ تو نسائی کا کیا مطلب؟ عورتوں والی، رجالی نسائی. عرب ورلڈ میں جائے نا تو وہاں دکانوں پہ کوئی آفرز کی ہوتی ہیں کہ رجالی و نسائی، مردوں کے لیے بھی یہاں چیزیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں. فار جینٹس، جینٹس اینڈ وومین، لیڈیز. تو یہ رجالی اور نسائی، نساء کہتے ہیں عورت کو، یہ کوئی نسائی نہیں ہے بھائی، یہ نسائی ہے. یہ عورتوں والی نہیں ہے، یہ نسا والی ہے. نسا ایک علاقہ ہے جہاں امام نسائی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے، تو یہ اس کی طرف منسوب ہے، نسبت ان کی اس طرف ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے لاہوری، پاکستانی، اس طرح ہوتا ہے نا، سندھی، پنجابی. تو یہ اسی طرح نسا ایک علاقہ ہے، اسی کی طرف یہ نسبت تھی ان کی. تو سنن نسائی، نسائی میں سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ اور ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے. بڑی خوبصورت بات ہے، آپ دیکھیے کیا زبردست ذہن ہے ان کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب دعا کرو. تو زید کہتے ہیں میں نے دعا کی اور میرے دوسرے ساتھی نے دعا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی. انہوں نے کی ہوگی اپنے لیے کوئی اور باتیں، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی سرمایہ، کوئی پیسہ، کچھ حالات کی درستگی، کچھ اس طرح کی فراخی، کوئی دعا کی ہوگی. تو آپ نے آمین کہی، دوسرے نے کی اور صحابی نے بھی، تو انہوں نے بھی آمین کہی. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی. ان کی دعا دیکھیں کیسی زبردست ہے. کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک ما سأل صاحبایا، اللہ میں تجھ سے وہ کچھ مانگتا ہوں جو میرے ان دونوں ساتھیوں نے تجھ سے مانگا ہے. وَأَسْأَلُكَ عِلْمًا لَا تُنْسَى اور ایسا علم مانگتا ہوں جو میں کبھی نہ بھول سکوں. تو نبی علیہ السلام نے آمین کہہ دی. زید کہنے لگے اور صحابی کہنے لگے ہم نے عرض کی اللہ کے رسول اور ہم، آپ نے فرمایا سبقکما بها الغلام الدوسی، اس دعا میں تم سے یہ دوسی نوجوان سبقت لے گیا. یعنی انہوں نے اپنے لیے مانگی، انہوں نے اپنے لیے مانگی، اور انہوں نے ان دونوں کی بھی مانگ لی اور اپنی ایک اضافی دعا بھی مانگ لی، ہے نا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چند صحابہ سے بھی احادیث روایت ہیں. الحسن ابن عمر بن امیہ کہتے ہیں ایک حدیث کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میری گفتگو ہوئی تو وہ مجھے پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب دکھا کر فرمانے لگے ھذا ھو مکتوب عندی، یہ احادیث میرے پاس لکھی ہوئی ہیں. ابن عبدالبر کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں وہ احادیث نہیں لکھا کرتے تھے، مگر بعد میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے احادیث لکھ لی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 57 ہجری کو 78 سال کی عمر میں، 78 کس کو کہتے ہیں؟ آج کل ہماری بچیاں جو انگریزی پڑھ رہی ہیں ان کو بات کریں نا 25، وہ کہتے ہیں انگلش میں بتائیں. تو میں اسی بچے کو، اپنا بیٹا جو ہے اس کو میں کہتا ہوں 78، وہ کہتے ہیں انگلش میں بتائیں، پھر عربی بول کے بتاتا ہوں اس کو. تو 78 سال کی عمر میں مقام عقیق پر وہ فوت ہوئے رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پہلے صحابی ہیں. سات صحابہ کے نام پڑھے تھے نا ہم نے کہ جنہوں نے ہزار سے زیادہ روایات کی ہیں، ان میں پہلے ہی ہیں. پھر دوسرے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما، صحابی رسول ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، صحابیہ اور ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں. اینا مقام سنت رسول کے عالم، اس کے شیدائی اور عمل کرنے والے بھی ہیں. اپنے والد محترم کا حج تمتع پر پابندی کا آرڈیننس یہ کہتے ہوئے ماننے سے انکار کر دیا. من نبی, پتہ یہ واقعہ سیدنا عمر نے اپنے دور میں دیکھا کہ لوگ جو بھی جاتے ہیں نا وہ جا کے حج تمتع کرتے ہیں, حالانکہ حج افراد کی بھی گنجائش ہے, حج قران کی بھی ہے, تو حج تمتع کو ہی رواج دیا جا رہا ہے کیوں؟ تو انہوں نے چاہا کہ حج افراد بھی لوگ کریں, حج قران بھی کریں. نیتیں ذرا مختلف ہوتی ہیں, پتہ نا حج افراد صرف یہ نیت کرنی کہ میں احرام باندھ رہا ہوں, میں نے جا کے صرف حج کرنا ہے, اور قران یہ کہتے ہیں نیت یہ کرنی کہ میں احرام باندھ کے پہلے جا کے عمرہ کروں گا اور عمرہ کر کے احرام نہیں کھولوں گا, یہ کنٹینیو رہے گا حتیٰ کہ میں حج کر لوں, یہ حج قران ہوتا ہے. تمتو یہ ہوتا ہے کہ میں احرام باندھ رہا ہوں, جا کے عمرہ کروں گا, پھر احرام کھول دوں گا, پھر اپنے وہاں ویسے ہی رہوں گا جیسے گھر میں رہتا ہے بندہ, پھر آٹھویں تاریخ کو احرام باندھ کے میں منا جاؤں گا. تو درمیان میں جو فائدہ مل جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تمتو, یعنی فائدہ اٹھانا. تو سیدنا عمر نے حکم دے دیا کہ آئندہ سال کوئی حج تمتو نہ کرے, یہ حکم دے دیا, آرڈیننس. اب نیکسٹ ایئر جب آیا, حج کا دن آئے, موسم آئے, تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں نماز پڑھائی. آپ کا بیٹا ابن عمر, یہ وہ پڑھا کے ذرا اٹھ کے گئے تو پیچھے سے بیٹے نے کھڑے ہو کے احرام باندھا اور زور سے کہا لبیک حجم بالتمتع. یوں یہ لفظ کہے تو لوگ ان کے ارد گرد, کہا آپ کو پتا نہیں ہے آپ کے ابا نے منع کیا تھا اس سال حج تمتع نہیں کرنا, تو وہ فرمانے لگے تمتعنا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دلیل دی, بس اتنی بات کی کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج تمتع کیا تھا, کافی تھا اتنا جواب. لوگ کہنے لگے آپ اپنے ابا کی مخالفت کر رہے ہیں اور آپ کے ابا خلیفہ ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا من نبی, میرے والد کون ہوتے ہیں؟ پھر فرمانے لگے بتاؤ امر ابی یتبع ام قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میرے والد کی بات مانو گے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات؟ ٹھیک ہے نا, تو یہ ایسے انسان تھے. اور جب والد کو پتا چلا, در لوگ بتاتے ہیں فوراً جا کے, تو ان کے بیٹے نے کیا کہا؟ پھر ان کا یہ کہا پھر تم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا آپ کے والد خلیفہ ہیں. پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا. تو سیدنا عمر بڑے خوش ہوئے, آنسو نکل آئے اور دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسی اولاد مجھے عطا کر رکھی ہے جو میری اصلاح کر سکتی ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلافت کا اگر کوئی مستحق تھا تو صحابہ کرام کے اتفاق سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے, یہی بیٹے تھے ان کے, کیونکہ ان کے پاس سب صلاحیتیں تھیں, علم تھا, تقویٰ تھا, اور دوسرے کے ایک والد جو خلیفہ ہیں ان کی تربیت میں رہے, ان کی تربیت کا اثر بھی تھا, پھر نبی علیہ السلام سے بھی بہت کچھ سیکھا. یہ صرف یہ نہیں کہ تسبیح پڑھنے والے تھے, بہت ہی ذہین انسان تھے. مگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منتخب کمیٹی میں ان کا نام نہیں رکھا, چھ بندے منتخب کر دیے کہ تم آپس میں کسی کو خلیفہ بنا لو, اور اگر تم تین تین ہو جاؤ تو عبد الرحمن بن عوف جس کی طرف فیصلہ کریں اس کو خلیفہ بنا لو, اور پھر اگر کوئی اختلاف پھر ہو تو پھر دوسرے مسلمان ان کے ساتھ مل کے جو مخالفت کر رہے ہیں ان کی گردنیں اڑا دیں. ایک ایک شے پہ انہوں نے ایسی کنڈیشن لگا دی کہ سب جو اختلاف تھا وہ سارا بڑے اچھے طریقے سے یعنی ختم بھی ہو گیا, اور اتفاق سے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا. تو ساتھ یہ بھی کہا کہ پانچ یہ چھ بندے مل کے اگر میرے بیٹے کو بھی منتخب کرے نا تو یہ غلط ہوگا, تم آپس میں اپنے اندر کسی ایک کو خلیفہ بناؤ. ٹھیک ہے, تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کوچ کرنے سے روکنے میں یہ پیچ پیچ تھے. جب وہ کوفہ جانے لگے تو انہوں نے روکا کہ مت چاہیے, یہ بھی سمجھایا کہ کوفیوں نے آپ کے والد محترم کے ساتھ بے وفائی کی ہے, اس لیے ان کے دعوتی خطوط پر یا مسلم نقیل کے خط پر اعتماد نہ کیجئے, بلکہ بھائی کی طرح صلح و صفائی سے کام لیجئے. اگر جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اکیلے تشریف لے جائیے, اہل خانہ کو بھی یہاں چھوڑ جائیے. بہرحال پھر وہی ہوا جس کا سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خدشہ تھا. سیاست کی بجائے اصلاح احوال میں حصہ لیتے رہے، حالات کو درست کرنا چاہیے لوگوں کے، ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو. سیاست میں انسان کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کو برا کیا، اس کو کیا ہے، اس کو بلیک مل کر اس کے خلاف الزام لگا. آج کل یہی سیاست ہے. تو سیاست کی نفی انہوں نے اپنے اس بیان میں حرم کعبہ کو لوگوں کے سامنے مخاطب کر کے یوں کی. حرم کعبہ میں آئے، مسلمان آپس میں بہرحال الجھے ہوئے تھے، لڑائیاں ہوتی تھیں، گروپس بنے ہوئے تھے. تو ایسی صورت میں یہ آئے حرم کعبہ میں اور حرم کعبہ کو خطاب کرتے فرماتے ہیں، حرم کعبہ میں جانتا ہوں کہ تو زمین کی پشت پر سب سے محترم گھر ہے، مگر تو سن لے کہ ایک مومن کا مقام تجھ سے کہیں بڑھ کے ہے. ہے نا، میسج ہے نا، کتنا اچھا میسج ہے. بس اس طرح انہوں نے سیاست کی نفی کر دی اور اصلاح احوال کی جو بات تھی وہ کر دی. قیام اللیل زندگی بھر نہ چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس نیکی پر ابھارا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ عبداللہ کتنا ہی اچھا نوجوان ہو سکتا ہے اگر رات کو قیام کرے تو. بس اتنا جملہ تھا، ایک ایسا کلک کر گیا کہ ساری عمر پھر قیام اللیل کو نہیں چھوڑا. ان کی شخصیت پر اس کے گہرے اثرات تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کبار صحابہ اور امہات المومنین سے سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہما سے احادیث روایت کی. امام ابن الجوزی نے مسند بقیع بن مخلد کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کی مرویات کی تعداد 2630 ہے. امام نافع ان کے شاگرد ہیں، 30 سال سے زیادہ عرصہ یہ ان کی شاگردی میں رہے ہیں، بڑا لمبا عرصہ ہے. اور لوگ تو پہلے ایسی زندگیاں گزارتے تھے علماء کے ساتھ. آج ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہوتا ہے. تو امام نافع، مجاہد، طاووس، سعید ابن المسیب، سعید ابن المسیب جو ہیں یہ سیدنا ابو ہریرہ کے داماد ہیں، وہ کبار تابعین میں سے ہیں. امام زہری، حسن بصری رحمہم اللہ ان سے روایت کرتے ہیں جو فتویٰ و استفتاح کی صورت میں ہیں. یعنی یا تو انہوں نے فتویٰ دیا یا انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے اور انہوں نے بتایا، اور پھر انہوں نے بھی آگے فتوے دیے یا پھر ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے بتایا. محدثین ان سے چلی جس سند کو سلسلہ تو ذہب کہتے ہیں وہ یہ ہے، مالک عن نافع عن ابن عمر. یہ سلسلہ تو ذہب ہے، گولڈن چین. سن 73 ہجری کو 84 برس کی عمر میں انہوں نے انتقال فرمایا اور مدینہ میں ہی دفن ہوئے. ٹھیک ہے، چلیں کوئی سوال ہو تو کر لیں، اتنا کافی ہے. کوئی حدیث آپ پڑھتی ہیں، کوئی خیال نہیں آتا، کوئی سوال کر لیں. ہم صحیح بخاری پڑھ رہی ہیں، سنتی پڑھ رہی ہیں نا آج کل، تو اس دوران کوئی مسائل نہیں، فقہی مسائل نہیں، وہ تو الحمدللہ آپ کو اچھی طرح سمجھائے جاتے ہوں گے. لیکن کوئی اور چیزیں کوئی ذہن میں نہیں آتی کہ پڑھتے دوران نہیں آتی ذہن میں، یا انہی مسائل کو سنتے سنتے آپ مصروف ہوتی ہیں؟ سوچا کریں کہ یہ حدیث ہے، یہ سند ہے اس کی، سند میں یہاں حدثنا ہے، آگے اخبرنا ہے، پھر ان ہے، اس کے کیا فرق ہے؟ اس طرح کے ذہن میں سوال آنے چاہیے. پھر یہ قالا کہا ہے اور پیچھے سند ہی نہیں ملتی، یہ کیا چیز ہے؟ پڑھی ہیں یہ چیزیں؟ اس کو ذرا تھوڑا سا کیا کہتے ہیں، دوبارہ زندہ کر لیں نا، ریوائیو کر لیں. پوچھ لیا کریں، ایسے سوال پوچھا کریں تاکہ علم جو ہے نا وہ زندہ رہے، بھول نہ جائیں آپ. ٹھیک ہے، میں اب ہر شے تو نہیں جانتا آپ کے ذہن میں کیا ہے، آپ ہی کچھ کریں گی سوال تو میں کچھ جواب دے سکوں گا. چلیں، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.